حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے.
اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: افضل اعمال امتي انتظار الفرج. میری امت کا سب سے افضل عمل انتظار امام زمانہ ہے، اور ارشاد ہوا کہ انتظار امام میں ہی تمہارا فرج اور تمہاری گشائش. اس لیے جو شخص منتظر امام ہے وہ پاک ترین ہستی، عالم خلقت کے پاک ترین معصوم ترین ہستی کے منتظر ہے، عظیم ترین کارنامے کے لیے. وہ کارنامہ جو انبیاء خدا، خاتم انبیاء اور ائمہ اطہار کے زمانے میں انجام نہیں پا سکا، یعنی پوری دنیا پر اسلام کی حکومت، پوری دنیا مسلمان ہو جائے، نہ صرف مسلمان ہو جائے، صحیح مسلمان ہو جائے، حقیقی مسلمان ہو جائے، باکردار مسلمان ہو جائے. ادیان کا مقصد انسان کو انسان بنانا ہے. انسان کو انسان بنانے کے ایک شاہراہ ہے، وہ اسلام ہے، عبودیت خدا ہے. اس مقصد کے لیے مکمل ضابطۂ حیات خاتم انبیاء نے لایا، لیکن اس مقصد کو مکمل مکمل عملی کرنے والا، اس کو نافذ کرنے والا خاتم اوصیاء ہے. یعنی خاتم انبیاء نے آسمان سے مکمل ضابطہ لایا، مکمل برنامہ لایا، کس طرح سے انسان انسان بن سکتا ہے، کس طرح سے انسان انسانیت کے معراج پر فائز ہو سکتا ہے، کس طرح سے انسانی معاشرہ خدا پسند قرار پا سکتا ہے. اسی لیے دین کامل ہوا، نعمتیں پوری ہوئی، اور اسلام پسندیدہ دین قرار پایا خود حضور کے زمانے میں. اسلام مکمل یہ علمی لحاظ سے تھا، شریعت کے حوالے سے انسان نے کامل بنانے کا پروگرام آیا، لیکن اس پر عمل کرنا، عمل ہمیشہ علم سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. خود ہم تھوڑا سا علم ہمارے پاس ہے، زیادہ بھی نہیں، اسی تھوڑا سا علم پر بھی عمل نہیں کر سکتے. تو پوری انسانیت اس پر عمل پیرا ہو، یہ خاتم اوصیاء امام زمانے کے زمانے میں ہوگا. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سارے انبیاء نے اور پیغمبر خدا نے، ائمہ نے یہی خبر دی ہے کہ پورا دین پر عمل پوری بشریت امام کے زمانے میں کرے گی، حقیقی مسلمان ہوں گے، پھر کوئی منافق نہیں رہے گا. میں نے عرض کی یہ اصلاحات کی ایک اہم وجہ وہی سنتہائے الہی ہے. صرف سنت الہی میں سے ایک کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پیغمبر اور ائمہ کے لیے بہت ایک بڑا مشکل منافقین کا مشکل تھا. آپ خود دیکھتے ہیں پیغمبر خدا کے تمام زحمتوں کو ضائع کرنے کی کوشش منافقین نے کی ہے، پھر اہل بیت کے لیے بھی یہی منافقین مسئلہ بنتے رہے. جانتے تھے لیکن کھل کر اگر لوگوں کو بتائے، منافقین تو دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو دیندار دکھاتے تھے. جب منافقین کے سرکردہ کے بارے میں اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، فرمائے میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے آدمیوں کو مارنا شروع کیا. جب پہلا کمزور تھا ان سے کام لیا، اب طاقتور ہونے کے بعد کل کے مدد کرنے والوں کو خود مار رہا ہے. وہ جنگ احد کا جو واقعہ ہے، اور منافقین کے سرکردہ نے خیانت کی، خیانت بھی واضح خیانت، اس کے باوجود کیونکہ معاشرہ سادہ معاشرہ تھا، بیوقوف معاشرہ تھا، دھوکہ کھاتا تھا، منافقین کے دھوکے میں آتے تھے۔ اسی لیے خود ولی اللہ، خود نبی اللہ اگرچہ منافقین کو جانتے تھے، لیکن منافقین کو سزا دینے کے منفی اثرات زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن امام زمانے کے زمانے میں کیا ہوگا، اس طرح سے لوگوں کی بصیرت زیادہ ہوگی۔ ابھی دیکھیے منافقت کرنا 100 سال کے پہلے، یعنی چھپ کر گناہ کرنا 100 سال کے پہلے کی بھی نسبت ابھی مشکل تر ہے۔ فرق دوربین ہے، فلم بناتے ہیں، راستوں پر وہ رکھے ہوئے ہیں، مثلا بعض اوقات چوری کی گاڑی پکڑی جاتی ہے۔ مغرب میں کیوں قانون کی خلاف ورزی اتنی نہیں کر سکتے ہمارے یہاں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے نے ترقی کی ہے۔ تو آئے دن معاشرے کی ترقی بڑھتی چلی جائے گی کہ مجرم اپنے جرم کو نہیں چھپا سکے گا۔ منافق وہی ہوتے ہیں نا، ظاہراً اچھا آدمی، ٹھیک ٹھاک صحیح آدمی ہے، مومن ہے۔ علی کو کافر کہتے تھے، اپنے آپ کو مومن، لیکن اندر ہر کافر سے بھی بدتر۔ قرآن ہے، کہتا ہے فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ المیہ تھا کہ منافق اپنے آپ کو بڑا مومن ظاہر کرتا تھا اور امیر مومنان کو کافر کہتا تھا۔ یہ آپ نے دیکھا نا، قرآن کو بالائی نظر بلند کیا اور کہا کہ ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ تو قرآن کو نابود کرنے والا ہے، قرآن پر عمل کہاں کرتا ہے؟ لیکن خود علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ رہی تھی۔ تو ایک اہم مشکل یہی تھا کہ منافقین اپنے آپ کو چھپا سکتے تھے اور لوگوں میں اختلاف کا باعث بنتے تھے، لیکن زمانے کی ترقی کے ساتھ، لوگوں کے شعور زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ منافقین نہتے ہو جائیں گے، ان کے پاس اسلحہ نہیں رہے گا۔ نقاب، جو منافقت کے جو نقاب چہرے پر ڈالتے تھے، وہ آہستہ آہستہ ہٹ جائے گا۔ ابھی خود ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کام کرتے دین کے ضرر میں، ممکن ہے بظاہر مولانا ہو، دین کے ضرر میں کام کرتا ہے۔ ایک سادہ سا مومن ہے، وہ تو کہتے یہ عالم دین ہے، یہ ذاکر اہل بیت ہے، وہ ہے یہ، بڑھ چڑھ کر اس کے دفاع کرتا ہے۔ لیکن ایک باشعور انسان سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کو، دین کو، تشیع کو، خود مقصد حسین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ان دو آدمیوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک بابصیرت ہے، دوسرا بصیرت سے محروم ہے۔ اور زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے علم، لوگوں کے بصیرت و وسائل بڑھتے جائیں گے، اب منافقین پھر منہ نہیں چھپا سکیں گے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ منافقوں کو کافی مہلت دی، اب ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ اب تک مہلت دی، تم راہ راست پر آ جاؤ، امام زمانے کے زمانے میں ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور مہلت نہ دینے میں بھی وہی نقطہ اہم ہے، یعنی منافق اب مؤمنین کے درمیان اختلاف نہیں ڈال سکتا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں ڈال سکتا۔ اس کے سارے نامہ اعمال سامنے کیا جائے گا، یہ تمہارے اعمال، جس طرح سے بعض وقت کوئی پکڑا جاتا ہے، سارے اس کے کاموں کی فلم بنا کر پیش کرے تو پھر وہ ٹھکرا نہیں سکتا ہے، اسی جیسا ہو جائے گا۔ جیسے قیامت کے دن انکار بھی کرے تو منہ پر مہر لگ جائے گا، اعضا و جواری بولنا شروع کرے گا۔ تو یعنی حقیقت میں وہی اصول ہے، وہی سنتیں ہیں، ان کے ذریعے انسانی معاشرہ تیار ہو جاتے ہیں امام کے استقبال کے لیے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بیشتر اور بہتر طریقے سے انسانی معاشروں کو استقبال امام کے لیے تیار کریں۔ اب اس میں استقبال امام کے حوالے سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خود پہلے اپنا آپ کو تیار کریں، پھر معاشرے کو تیار کریں۔ اپنے آپ کو تیار، ایک سوال ممکن کو یہ کہے اگر ہم خود تیار نہ ہو تو معاشرے کو تیار نہیں کر سکتے، بات یہ نہیں ہے۔ کیونکہ امر معروف کرنا، نہی از منکر کرنا آپ کے اپنی تزکیہ نفس کا ایک حصہ ہے، یعنی آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ معاشرے کو بھی اپنے ساتھ ساتھ اصلاح نہیں کریں گے۔ امر معروف واجب ہے، نہی از منکر واجب ہے، تبلیغ دین واجب ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اگر آپ ناپاک ہو دوسرا آپ کو کوئی صحیح پیغام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم اپنا آپ کو پاک نہ کریں تو ممکن ہے امام کی پہلی بار ہم پر ہو, ہم امام کے استقبال کے لیے جائیں, امام کیسا جائے گا وہ آدمی جو ناپاک ہوتا ہے. آپ خود آپ دیکھیے, ایک آدمی جب ناپاک ہوتا ہے وہ قرآن کو پسند نہیں کرے گا, وہ اچھے اقدار کو پسند نہیں کرے گا. اپنے درمیان جو افراد ناپاک ہوتے ہیں, ناپاک کے درجات بھی مختلف ہیں. ایک آدمی پاکیزہ ہے, نوحہ سننا چاہتا ہے, تلاوت قرآن سننا چاہتا ہے, دعا سننا چاہتا ہے, ذکر اہل بیت سننا چاہتا ہے, ناپاک ہے تو کچھ اور چیزیں سننا چاہتا ہے. اب وہ ناپاک آدمی ممکن نہیں ہے امام کو پسند کرے, یعنی اس کے اندر تاریکی ہے, درندگی ہے, وہ امام کا عاشق نہیں ہو سکتا. غلط فہمی سے سوچ رہا تھا کہ میں امام کا عاشق ہوں, جب حقیقی امام آئیں گے تو دیکھتا ہے کہ میرا اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے. میری پوری زندگی جھوٹ پر, مکر و فریب پر, گناہوں پر چل رہی ہے, اور یہ امام کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو پاک کرنا پہلی شرط ہے. اور اسی طرح سے انتظار کرنے والا, امام کے انتظار میں تمہاری فرض ہے. در حقیقت جو انتظار کرنے والا ہے وہ کب کے لیے انتظار کرتا ہے؟ ہمیشہ امکان ظہور ہے. ہماری احادیث میں ہو سکتا ہے ایک رات کے اندر اللہ تعالی سارے وسائل تیار کر امام ظاہر ہو جائے. یہ احادیث ہے. جس طرح سے قیامت, جس طرح سے خود انسان کی موت, اس کے ٹائم معین نہیں ہے. تو وہ آدمی جو منتظر امام ہے وہ ہمتن تیار ہونا چاہیے, مکمل اپنے طرف سے تیار ہونا چاہیے. اگر امام آ گئے میں پہلی آواز پر امام کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا. ایسا آدمی ناپاک نہیں ہو سکتا, ایسا آدمی کمزور نہیں ہو سکتا, ایسا آدمی عیوب سے پاک ہو جاتا ہے جو اپنا آپ کو امام کے سپاہی بنانے کے لیے. دیکھیں میں اس عالمی انقلاب میں امام کے ساتھ دینا چاہتا ہوں جس کا کام پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے. اس عالمی انقلاب میں امام کے ساتھ دینے کے لیے مجھے دین کی معرفت ہونا چاہیے, میں مجھے بارکردار ہونا چاہیے, مجھے باشعور ہونا چاہیے. خود بخود وہ آدمی جو واقعاً امام کا منتظر ہے, والدین کے کہنے کی وجہ سے نہیں کہتا ہے, والدین کے کہنا ایک بڑی نعمت ہے, اس کی وجہ سے ہم اس راستے پر آئے, لیکن اس کے بعد واقعاً اگر امام کا منتظر ہو تو کل ہی امام اعلان کرے امام کی خدمت میں کس مقصد کے لیے, اور پھر امام کے ساتھ جب دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے کیا بتائیں گے. تو وہ آدمی جو منتظر ہے وہ ہمتن تیار ہوتا ہے, ہمیشہ تیار, ہمتن تیار, ہر حوالے سے تیار ہوتا ہے ان دین کے معرفت. تو اسی لیے جو منتظر ہے اس کا پہلا اقدام, پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی معرفت ہو. دیکھو امام کے منتظر ہے تو امام کی معرفت, امام کی معرفت ہو لینے کے لیے امامت کی معرفت ہو. امامت کا مقصد کیا ہے؟ امامت اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنے کا نام ہے. خدا نے امامت کا انتظام کیا ہے تاکہ اسلام کی حفاظت کرے اور اسلام کو معاشرے میں نافذ کرے. بس جو منتظر امام ہے وہ در حقیقت امامت کی معرفت رکھتا ہے, ایک دوسرا اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے, دو یہ اہم ضروری ہے. اگر امامت کی معرفت ہمارے پاس ہو, وہ مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے, جس کے دل میں محبت علی ہو کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو علی سے محبت کرتا ہے, قرآن ناطق سے محبت کرتا ہے, معصوم سے محبت کرتا ہے, ظالم کے دشمن، منافق کے دشمن، کافر کے دشمن، اسلام کے حامی سے محبت کرتا ہے، وہ کس طرح سے خود ظالم بن سکتا ہے؟ کس طرح سے خود منافق بن سکتا ہے؟ کس طرح سے خود گناہگار بن سکتا ہے؟ تو جو منتظر امام ہے، اس کی پہلی ذمہ داری امام کی معرفت ہو، امام کی معرفت کا لازمہ امام کی محبت. جب امام کی معرفت ہوگی، امام روحانی حسن کا مالک، خدا کا نمائندہ، محسن عالم، نہ صرف محسن بشریت، یعنی امام کی وجہ سے کل روئے زمین کو خدا رزق دیتا ہے. اسی لیے امام کی معرفت کا لازمہ امام کی محبت ہے. امام سے محبت، امام سے محبت کا لازمہ، اور اسی طرح سے معرفت کا لازمہ امام پر ایمان لانا ہے. پس جو منتظر امام ہے، پہلے قدم پر امام کی معرفت، دوسرے قدم پر امام پر ایمان، تیسرے قدم پر امام سے محبت، چوتھے قدم پر امام کی سیرت پر عمل کرتا ہے. اگر واقعا آپ امام سے محبت کرتے ہیں تو امام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. اگر سیرت پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ امام بھی آپ کو پسند نہیں ہے. بس دیکھیے، خود بخود منتظر کے مراحل آپ کے سمجھ سامنے ہیں: معرفت امام، ایمان بے امام، محبت امام. جب معرفت ہو تو خود بخود ایمان لائے گا، امام کے معرفت ہو جائے ایمان لائے گا، اور معرفت ہو جائے محبت آ جائے گی. معرفت اور محبت آ جائے تو امام کو اپنے لیے اسوہ بنائے گا، امام کے نقش قدم پر چلے گا. پھر اس کے بعد امام کی مدد کرے گا. یہ امام عالم کو اسلام میں داخل کرنے والا ہے، عالم میں دین پھیلانے والا ہے، تو امام کی مدد کرے گا، امام کے ساتھ دے گا، امام کے انصار میں تبدیل ہو جائے گا. یہ مراحل ہے. تو امام کے انصار میں شامل ہونا کب ہے؟ امام کے نقش قدم پر چلنے کے بعد. یعنی پہلا امام کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے گا، پھر امام کے انصار میں یہ انسان شامل ہو سکتا ہے. معرفت امام، ایمان بے امام، محبت امام، تأسی بے امام، اور نصرت امام. یہ مراحل ہے خود سازی کے. اگر ان مراحل میں کامیاب ہو گئے تو ہم امام کے واقعی منتظر ہیں. دیکھیں ان مراحل میں، اگر ان مراحل میں ہم ناقص ہیں تو ہم اس لشکر میں ہوں گے، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، کہ جو امام کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، امام کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، امام کے حریف دشمن مانے جاتے ہیں. امام کس طرح سے چاہتے ہیں، میں احادیث کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تیار ہونا چاہیے امام کی مدد کے لیے. حدیث امام ششم فرماتے ہیں: لَيُعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَحْمًا. تم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے، ہر ایک پر واجب ہے کہ امام کے ظہور کے لیے کچھ تیاری کرے. امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنا واجب ہے تمہارے لیے. ولو سہمن، اگرچہ ایک تیر کیوں نہ ہو، ایک تیر بھی غریب ترین آدمی کے لیے. یہ جس وقت امام یہ حدیث بیان فرماتے تھے، وہ زمانہ وہی زمانہ تھا، غریب ترین آدمی بھی ایک تیر تیار کر سکتا تھا. یعنی جتنا آپ کے بس میں ہے آپ تیار ہو جائیں امام کے ظہور کے لیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ تیاری کرے ظہور امام کے لیے. اب اس امام کے ظہور کے منتظر کی معرفت کے بارے میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں: رجال المؤمنون عرفوا اللہ حق معرفته. جو امام کے منتظر ہے ایسے مؤمن ہے جو خدا کی صحیح معرفت رکھتے ہیں. وهم انصار المهدی فی آخر الزمان، جو خدا کی صحیح معرفت رکھتے ہیں وہ مہدی کے انصار ہے آخر الزمان میں. یہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں حدیث میں فرماتے ہیں کہ اعرف امامک، اس کے بعد فرماتے ہیں خدا کے بعد اپنی امام کی معرفت بھی ضروری ہے. اعرف امامک فاذا عرفته، اپنی امام کی معرفت حاصل کرو، اگر امام کی معرفت حاصل ہو گئی لم یضرک تقدما، آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے امام جلدی ظہور فرمائے چاہے دیر کرے، اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرو، مقصد تک پہنچ گئے، مقصد تک آپ پہنچ گئے ہیں. تقدم هذا الامر ام تاخر، فمن عرف امامه كان كمن هو في فسطاط القائم. فرماتے وہ آدمی جس کے پاس معرفت ہو اپنے زمانے کی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہو، گویا امام کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. کچھ احادیث میں ہے کہ انتظار کرنے والا اس آدمی کے مانند ہے جو امام کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے وہ آدمی جو معرفت کے ساتھ امام کے انتظار کر رہا ہے اس آدمی کے مانند ہے جو امام کے ساتھ امام کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. خیمے میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قدیم تشبیہ ہے، ادبی تعبیرات ہے. جو اہم لوگ ہوتے تھے کسی جنگ میں، کسی مسئلے میں، تو اہم لوگ ایک خیمے میں جمع ہوتے تھے پیغمبر کے ساتھ، امام کے ساتھ. یعنی ابھی بھی دیکھیے کوئی اگر جنگ ہو رہی ہو یا ملک میں کوئی مسائل ہو تو بڑے لوگ مل کر میٹنگ کرتے ہیں ایک جگہ پر. تو یہاں مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ امام کے ساتھ خیمے میں، یعنی خواص میں سے انتظار کرنے والا، معرفت کے ساتھ امام کے انتظار کرنے والا ان خواص میں سے ہے، اتنا ان کا درجہ بلند ہے گویا امام کے ساتھ خیمے میں ہے، ان کی یہ فضیلت ہے. اس کے بعد فرماتے پیغمبر طوبی لمن ادرک قائم اہل بیت، خوش قسمت ہے وہ آدمی جو قائم آل محمد کے خدمت میں پہنچ جائے. وہ ہو مقتدن بھی قبل قیام، در حالی کہ یہ خدمت میں پہنچنے والا قیام امام سے پہلے امام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. مقتدن اقتداء کو کہتے ہیں، امام کے پیروی کرنے والا ہے. یتولی ولیہ، امام کے اولیاء کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. وہ یتبرع عدو، امام کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہے. وہ یتولی الائمہ الہادی، صرف بارواں امام نہیں بلکہ باقی ائمہ سے بھی محبت کرنے والا، باقی ائمہ کی امامت کو قبول کرنے والا. اولئک رفقائے، پیغمبر فرماتے ہیں ایسے لوگ آخری امام کو ماننے والا ہے، آخری امام سے پہلے والے امام کو ماننے والے. اور یعنی سارے عالم اسلام والے کہتے ہیں آخری امام کو مانتے ہیں، صرف آخری امام نہیں بلکہ آخری امام سے پہلے ائمہ کو بھی مانے. اس کے علاوہ امام کے چاہنے والوں سے، اولیاء سے، شیعوں سے محبت کرے، دشمنوں سے دشمنی کرے، یہ میرے رفیق ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرے ساتھی ہے قیامت کے دن، اور یہ ان کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، اور یہ میری امت کے درمیان سب سے زیادہ معزز لوگ ہیں. اس کے بعد دیکھیے من سر ان یکون من اصحاب القائم، معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے امام زمانے کے اصحاب میں سے ہو، فلینتظر، انتظار کریں. اگر آپ چاہتے ہیں اصحاب امام میں سے بنے تو انتظار امام کرے. وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى، اور عمل کرے، عمل کرے ورع کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ. وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، نہ صرف عمل ہو آپ کے اخلاق بھی صحیح ہو. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بعض وقت انسان واجبات و محرمات شریعت پر عمل کرتا ہے، اخلاقی لحاظ سے صحیح اخلاق کا حامل کسی سے ملتا ہے تو اتنا نہیں کرتا ہے، مسکراہٹ اس کے لبوں سے بالکل آشنائی نہیں ہے، ہاتھ ملانے کے عادی نہیں ہے، خوش اخلاقی کرنے کی، خوبصورت الفاظ بولنے کے عادی نہیں، یہ اخلاق سے دور ہے. یعنی شریعت کے واجبات و محرمات کا بھی خیال رکھنا ہے اور محاسن اخلاق، اخلاق حسنہ کو بھی اپنانا ہے. فرماتے ہیں وہ ہو منتظر، در حال کے انتظار کر رہا ہو. منتظر وہی ہوتا ہے جن میں یہ صفات. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظار امام کے، امام کے تقاضے آپ عالم میں عظیم ترین انقلاب لانا چاہتے ہیں، یعنی تاریخ بشریت کے سب سے اہم انقلاب، وہ بھی روحانی انقلاب، سیاسی انقلاب، اقتصادی انقلاب، امن و امان کے انقلاب، توحید کے انقلاب، شرک برخلاف انقلاب، یعنی بشریت کے تمام حوالوں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں. انقلاب لانے والے خود باصفت ہونا چاہیے تاکہ یہ انقلاب لا سکے. تو اسی لیے ہم انتظار امام کرتے ہیں. خوش قسمت ہی اس حوالے سے خود اسی انتظار، یعنی 50% ہم سعادت مند ہے. کیوں؟ ہم نے اس علم کو بلند رکھا ہے. اگرچہ اگر ہم بلند نہیں رکھیں گے خدا کچھ اور لوگوں کو یہ سعادت عطا فرمائے گا. ہمارے نہ ہونے سے یہ علم زمین پر نہیں گرے گا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اہل بنایا ہے. دیکھ رہے ہیں، علم حق بلند ہو تو پھر لوگ اس کی طرف توجہ کریں گے، اگر علم حق بلند نہ ہو تو توجہ نہیں ہوگا. لیکن باقی 50% کام کی ضرورت ہے درود پر محمد و آل محمد. تو امام اور ائمہ اظہار کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ عصر غیبت میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو سمجھنے کے تو بہت سے راستے ہیں. خود قرآن کے ذریعے سمجھ سکتے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، احادیث کے ذریعے سمجھ سکتے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، سیرت معصومین کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہمیں کیسا ہونا چاہیے. بہت حد تک اخلاقی جو علم خدا نے انسان کو عطا فرمایا، فالہمھا فجورھا و تقواھا، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. خود معصوم، جس معصوم کے انتظار میں ہم ہیں، ان کی ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ دعا آپ کے پاس ہے، آیت اللہ جوادی جو اس وقت ہمارے سب سے اعلیٰ مفسر فیلسوف اسلام شناسوں میں سے ایک ہے، یعنی ان کا نام پہلے نمبر پر نہ آئے تو پہلے نمبر کے علماء میں سے ایک ہے پورا عالم اسلام میں. انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کی آدھی کتاب پوری کے پورا اسی دعا کی تشریح میں ہے. آپ نے کتاب دیکھی ہوگی، مہدی موعود موجود کے نام سے. مہدی ایک امام کے زمان، امام کے پیدائش تک موعود تھے، یعنی وہ مہدی تھے جس کا وعدہ کیا تھا سارے انبیاء نے اور پیغمبر خدا نے. جب 11ویں معصوم کے زمانے میں آپ دنیا میں آئے تو مہدی موعود موجود ہو گئے. تو کتاب کا نام ہی مہدی موعود موجود ہے. اب وہ موعود صرف نہیں، وعدہ بھی ہے اور موجود بھی ہے. تو اس میں اس دعا کو، دعا کے انہوں نے تفسیر کی، میں اسی دعا کی تلاوت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہاں پر ابتدا میں کچھ دعائیں درخواستیں کرتے ہیں، پھر ہر گروہ کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو اس دعا کی ضرورت نہ ہو. جتنی فرمائشات امام کے لیے یہاں پر موجود ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. دیکھیے مشہور دعا ہے، آپ نے بارہا پڑھا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعة، خدایا ہمیں امام کیا چاہتے ہیں. دیکھیے ہم کیوں مجبور ہیں ایسی باتیں کریں؟ ایک یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنا آپ کو یاد آوری کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو بھی یاد آوری، آپ اپنے آپ کو یاد آوری کرنے کے لیے آپ کا ٹائم تو ضائع نہیں کرنا ہے، آپ کو بھی یاد آوری کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک دوسروں کو نہ بتائے کون بتائے گا؟ اہل بیت نے اس راہ میں قربانیاں دی ہیں انسانوں کے اصلاح کرانے میں، تو یہ پیغام سنانا اور سننا ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعة، خدایا ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، خدایا اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. توفیق آسان چیز نہیں ہے. اگر آپ شیعہ گرانے میں پیدا نہ ہوئے ہوتے یہ توفیق آپ کو نہ ملتی. توفیقات چاہیے مختلف حوالوں سے. البتہ نہیں کہ دوسروں کو توفیق نہ ملتی ہو, لیکن دوسرے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں, یعنی دوسروں کو دوسرے حوالے سے بھی توفیق ملتی ہے. خدا اطاعت کی توفیق عطا فرما, تیری توفیق نہ ہو ہم اطاعت نہیں کر سکتے. بس یہاں پر پتہ چلتا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے, اطاعت ہے. وبعد المعصیہ, گناہوں سے دوری, گناہ سے دوری یہ امام چاہتا ہے. آپ میرے انتظار کر رہے ہیں, میرے انتظار کر رہے ہیں, گناہ سے دوری اختیار کرو. وصدق النیہ, نیت پاک ہو, نیت پاک, ریا بھی نہ ہو, منافقت بھی نہ ہو, دکھاوا بھی کچھ بھی نہ ہو, نیت پاک ہو دین کی نسبت میں, خدا کی نسبت میں, امام کی نسبت میں, مومنین کی نسبت میں, بچوں کی نسبت میں, بیوی کی نسبت, سب کی نسبت میں آپ کی نیت پاک ہو, پاکیزہ نیت والا ہو. وعرفان الحرمہ, خدایا حرام کی شناخت ہو ہمیں, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, مسائل دینی سے باخبر ہو, حرام کی شناخت ہو. وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْاِسْتِقَامَةِ, خدایا ہماری ہدایت فرما. یہ صرف دعا نہیں ہے, امام پیغام دے رہا ہے, آپ کی کیا ذمہ دار ہے, ہدایت کے تمام راستوں کا اپنا قرآن لے لو, نہج بلاغہ لے لو, اصول کافی لے لو, صحیفہ سجادیہ لے لو, مجالس حسینی میں شرکت کرو, علماء سے استفادہ کرو. یعنی آپ کو حرکت کرنا ہے. کسی عرض کیا میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رزق خدا رازق ہے, لیکن جب تک ہم منہ نہیں کھولیں گے, ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے, بازار نہیں جائیں گے, پیسے نہ کمائیں گے, رزق خدا نہیں دیتا ہے. تو ہدایت بھی خدا کے معنوی رزق ہے, روحانی رزق ہے. یہ رزق اس کے مقامات میں جا کے ڈھونڈنا ہوگا, لینا ہوگا. والاستقامہ, ثابت قدمی, راہ حق پر ثابت قدمی. ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. ابتدا میں ایک دن شب عاشور آپ دیکھیں گے اتنا جذبات عروج پر جاتا ہے کہ انسان کے دل چاہتا ہے کہ آج اپنی جان سے گزر جائے امام کے راہ میں روزہ عاشور. لیکن یہ شب عاشور, روزہ عاشور والی حالت سال بھر نہیں رہتی ہے. خدایا ہمیں ثابت قدم رکھ. جہاد اکبر وہی ثابت قدم ہے. جہاد سے زیادہ مشکل جہاد اکبر ہے, کیونکہ جہاد اکبر میں ثابت قدمی کی ضرورت ہے, سال بھر پوری زندگی رائے حق پر ثابت قدم رہنا. وسدد السنتنا بالصواب والحکم, خدایا ہماری زبانوں میں سے اچھی باتیں نکلے, صحیح باتیں نکلے, حکمت آمیز باتیں نکلے, بےہودہ باتیں, لغو باتیں, مردم آزاری اس میں نہ ہو, ثواب ہو, حکمت ہو, صحیح باتیں اور حکمت والی باتیں. خدایا ہم اگر لطیفہ بھی سنائے, ہماری لطیفہ بے ادبی نہ ہو اس میں, لطیفہ میں بھی حکمت والا لطیفہ سنائے, پیغام رکھنے والا لطیفہ سنائے. واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة, خدایا ہمارے دلوں کو بھر دے علم و معرفت سے, یعنی ہمارے عقلوں کو بھر دے علم و معرفت سے. علم و معرفت ہمارے عقل میں ہو, علم کل اصولوں کے جاننا, معرفت خاص طریقے سے بصیرت کے ساتھ جاننا. بعض وقت کہتے ہیں نا ایسا اعمال کرنے والا مومن ہے. اب آدمی بابصیرت نہ ہو تو کسی منافق کو مومن سمجھے گا. تو بصیرت کی بھی ضرورت ہے, علم کی بھی ضرورت ہے. تاریخ اسلام میں بہت سے منافقین کو لوگ ابھی تک مومن سمجھ رہے ہیں بصیرت کے فقدان کی وجہ سے, اور علم کے بھی فقدان ہے, تحقیق نہیں کرتے. اور وطہر بطوننا من الحرام والشبہ, ہمارے پیٹ کو پاک کرو حرام سے. حرام سے بڑھ کر فرماتے ایسی چیزیں جس میں شبہ ہو, حلال ہے یا حرام ہے, خدایا پاک رکھو. ہم صحیح طریقے سے کام کریں گے, حلال کما سکتے ہیں. خدا نے حلال طریقے سے زندگی کے وسائل سب کے لیے فراہم کیا ہے, چاہنے والا خود حرام راستے سے چل پڑتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَقْفُفْ اَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ, خدایا ہمارے ہاتھ کو, ہاتھوں کو روکو ظلم کرنے سے, کسی پر ظلم کرنے سے. طاقت جتنی زیادہ میرے پاس کیوں نہ ہو, کسی پر ظلم نہ کروں, کسی کمزور پر, کسی انسان پر, کسی حیوان پر. 25 دفعہ غالباً ہے چوتھے معصوم ایک اون کے ساتھ حج پر کے لیے گئے لیکن ایک دفعہ بھی تعزیانہ نہیں مانا. آپ کو پتہ ہے وہ اونٹ آپ کی وفات کے بعد, آپ کی شہادت کے بعد آپ کے مزار پر آتا ہے, آپ کے قبر مطہر پر آتا ہے اور اتنا اپنے سر کو مارتا ہے کہ مر جاتا ہے. یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا, خصوصاً اپنے سے جو کمزور ہے, بچے ہیں, بیوی ہے. ابھی تو ماشاءاللہ لوگ کافی باشعور ہو گئے, بچے بیوی کو اپنے مال سمجھ کر ان پر ظلم نہیں کرتے. کچھ زمانے میں لوگ سمجھتے تھے میں اگر کہیں حکومت نہ کر سکے بیوی بچے پر تو حکومت کر سکتا ہے. خلاصہ خدایا ہمارے ہاتھوں کو روکو ظلم اور چوری سے, واغض ابصارنا عن الفجور والخيانة, ہماری نگاہوں کو روکو بند کرو, روکنا بند کرنا نیچے ڈالنا کس سے؟ فجور سے, گناہ سے, خیانت کرنے سے, نہ محرم کی طرف دیکھنا, ایسی جگہ پر دیکھنا جہاں دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے, ایسی چیزوں سے ہماری آنکھوں کو بند کرو. وسط اسمعنا عن اللغو والغیبہ, خدایا ہماری کانوں کو روکو بےہودہ باتیں سننے سے. اگر مفید باتیں سنے ہر انسان عالم بن جائے گا, دانش مند بن جائے گا, لیکن اتنی بےہودہ باتیں سنتا ہے ٹی وی میں, فلموں میں, مختلف جگہوں پر کہ اب اس کے ذہن میں جگہ خالی نہیں رہتی ہے صحیح چیزیں لینے کے لیے, ٹائم بھی نہیں نہ جگہ ہے. خدایا ہمارے کانوں کو روکو لغو سے اور غیبت سے, غیبت سننے سے, کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام سننا بھی حرام. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصر, خدایا ہمارے علماء, یہاں تک کچھ گناہوں کا نام لیا, اعضاء و جوارح کا نام لیا امام نے نا, یہاں تک اعضاء و جوارح کے گناہوں کا نام لیا, یہاں سے آدمیوں کا نام لیتے ہیں. خدایا ہمارے علماء پر تفضل فرما, احسان فرما, کیا بالزهد والنصح, زاہد بن جائے علماء, علماء زاہد بن جائے, کیونکہ علماء کے پاس قیادت ہے امت کی. جس کے پاس قیادت ہے یعنی امت کے پاس, ایک آدمی کے پانچ آدمی سارے, کسی کے دس, کسی کے بیس, کسی کا پورا ملک, اب جس کے پاس اگر وہ زاہد نہ ہو, عاشق دنیا ہو, پوری قوم کو بیچ ڈالے گا اپنی دنیاوی مفادات. زاہد کا معنی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانا نہیں ہے. حضرت سلیمان ہمارے پاس خدا کا نبی ہے, زاہد بھی تھے اور دنیا کے سب سے بڑے حکمران بھی تھے, بہترین محل بھی بنایا تھا. زہد کا معنی یعنی دنیا کا غلام مت بنو, دنیا کا عاشق مت بنو, تم خدا کا بندہ ہو, خدا کا عاشق بنو. ہمارے علماء پر تفضل فرما کہ وہ زاہد بن جائے, دنیا کے عاشق نہ ہو. والنصیحہ, اور علماء خیرخواہ ہو امت کی, امت کے لیے نصیحت کرے, خیر خواہی کرے. اگر مجھے پیسہ دیا تو آؤں, پیسہ نہ دیا تو نہ آؤں, تو پھر تجارت ہو گئی, خیر خواہی نہیں ہو, خیر خواہ بن جائے علماء. اور وعلی المتعلمین بالجہد والرغبہ, جو طالب علم ہیں خدائے ان کو توفیق فرمائے کہ محنت کرے, محنت کرے اور رغبت کے ساتھ علم حاصل کرے. ایک شوق, علمی ترقی کے لیے شوق کی بھی ضرورت ہے, شوق کے علاوہ محنت کی بھی. بس اوقات شوق ہے لیکن محنت نہیں ہے, بعض اوقات محنت ہے شوق نہیں ہے, تو گویا سزا مل رہی ہے, پڑھائی کو سزا سمجھتا ہے. دونوں کی ضرورت ہے, شوق بھی اور محنت بھی. وعلی المستمعین بالاتباع والموعظہ, سننے والے علماء کے بعد سننے والوں کو خدایا احسان فرما, تفضل فرما, کیا کہ وہ پیروی کرے, ان باتوں کی پیروی کرے, ان باتوں پر عمل کرے. والموعظہ, وعظ حاصل کرے, خود بھی وعظ حاصل کرے, دوسروں کو بھی بیان کرے. وعلی مرض المسلمین بالشفاء والرحمۃ, خدایا مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما, اپنے رحمت سے ان کو مستفیض فرما. اس کے بعد فرماتے ہیں بالشفاء والراحہ, مرضائے مسلمانوں کو شفا عطا فرما اور ان کو راحت, آرام, سکون عطا فرما. بیماریوں کا سکون نہیں, انسان کو بیماری کے وقت پتہ چلتا ہے کہ صحت کیسی نعمت ہے. وعلی موتاہم بالرأفت والرحمۃ, خدایا مسلمانوں کے جو مرحومین ہیں، مر گئے ہیں، ان پر شفقت فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما. وعلی مشایخنا بالوقار والسکینہ، ہمارے بزرگوں کو وقار عطا فرما، سنگین بن جائے، ہلکے لوگ نہ بنے، معمولی باتوں پر لڑے جھگڑے نہیں، سنگین لوگ بن جائے، عاقل لوگ، مضبوط لوگ بن جائے. والسکینہ، ان کے اندر سکون ہو، سنگین ہو، سکون ہو، آرامش ہو. اگر بزرگوں میں آرامش نہ ہو، پورے معاشرے میں آرامش کو ختم کر دیتے ہیں. وعلی الشباب بالانابۃ والتوبۃ، جوانوں کو فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کریں، پلٹ کر خدا کی طرف آئے اور توبہ کریں، پلٹ کر خدا کی طرف آئے تو جوان سے بہتر کوئی توبہ نہیں کر سکتا ہے. اگر کہ توبہ کے لفظ سنتے ہی بڑھاپا ذہن میں آتا ہے، لیکن بوڑھے لوگ ایک صفت کے ساتھ، ایک عمل کے ساتھ، ایک عقیدے کے ساتھ عادی ہونے کے بعد پھر اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے. جوانوں میں یہ صلاحیت بہت ہوتی ہے، یعنی واقعاً امام کے منتظر جوان ہو سکتے ہیں. کیوں؟ انتظار کا معنی اعتراض ہے حالات حاضر پر، اور جوان سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے حالات حاضر پر، کیونکہ جوان نے موجودہ غلط چیزوں میں سے کسی کو سامنے ہتھیار نہیں ڈالا ہے. ہم بوڑھوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے بسا اوقات، جوانوں نے ہتھیار نہیں ڈالا ہے. اسی لیے غلط کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ غلط کے ساتھ عادی نہیں ہوئے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. اور اجتماعی مسائل کے لیے، ابھی ہمارے بھی سنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے پر جب نوکریاں کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر قومی اجتماعی مسائل میں کوئی حصہ تقریباً نہیں لیتے، لیکن اس سے پہلے لیتے. اجتماعی مسائل میں اپنی ذاتی مسائل سے زیادہ معاشرے کے مسائل پر اہمیت دیتے ہیں. عدالت کے مسئلے میں جوان سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں. یعنی امام جب آئیے کیا کریں گے، دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی انقلاب لائے گا نا. یعنی اجتماع کیسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق معاشرے سے ہو، کل عالم سے مربوط مسئلہ امام حل فرمائے گا. تو جوان چاہتا ہے معاشرے میں تبدیلی آ جائے، امام چاہتا ہے کل عالم میں تبدیلی آ جائے. تو ایک جوان کی خواہش امام کے اس انقلاب کے ساتھ بہت ہم آہنگ. جوان عدالت چاہتا ہے، امام پوری دنیا میں عدالت قائم کرنے والا ہے. جوان اعتراض کرنا چاہتا ہے، امام ان تمام مفاسد پر اعتراض کرنے والا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حقیقی انتظار کے شرائط ایک جوان کے پاس دوسروں سے کہیں زیادہ ہے، وہ فطری طور پر ہے. دوسروں کی ذمہ داری کی قوت ایمانی کے ذریعے یہ جذبات پیدا کریں، یہ احساسات جوان کے پاس قوت ایمانی کے علاوہ جوانی کی فطرت اس کو بتاتی ہے. خدا یہ ہمارے جوانوں کو عطا فرما کہ وہ خدا کی طرف پلٹ کر آئے، پلٹ کر خدا کی طرف آئے. خدا ہمیشہ قبول کرتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے فوراً خدا کے پاس آ جائے. شرمندگی کی بھی ضرورت نہیں ہے، شرمندہ جتنی زیادہ ہو اتنا ہی خدا زیادہ خوش ہو جاتا ہے. وعلی النساء بالحیاء والعفة، خدایا ہماری عورتوں کو حیا عطا فرما، حیا کے محافظ عورتیں. اور اگر خواتین کے یہ حیا نہ ہو، دین ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ ایک اہم چیز ہے، خدایا ہماری خواتین کو حیا عطا فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما. یہ ایمان کی دعا ہے. اس دعا کے ذریعے پیغام دے رہا ہے ہر گروہ کی اہم ذمہ داریوں کی طرف، ورنہ حیا میرے لیے بھی ضروری ہے، صرف خواتین کے لیے نہیں، عفت اور پاک دامنی میرے لیے بھی ضروری ہے. یہ جو امام نے فرمایا سب کی ضرورت ہے، لیکن ان گروہوں میں زیادہ تاکید ہے. وعلی الاغنیاء بتواضع والسعۃ، جو دولت مند لوگ ہیں خدایا ان کو تواضع کرنے کی توفیق عطا فرما. دولت آنے کے بعد پھر اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اوپر کے انسان سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو پست سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی بات ہے نہیں، ہم سب تجربہ کر سکتے ہیں یا دوسروں کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں. انسان اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے دولت مند ہونے کے بعد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان طاغی ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو دولت مند دیکھتا ہے. البتہ اس آیت میں اشارہ کیا ہے کیوں طاغی ہوتا ہے، کیونکہ یہ آدمی اپنے آپ کو دولت مند دیکھتا ہے. اگر خدا کی امانت سمجھتا تو طاغی نہیں ہوتا، سمجھتا میں نے خود کیا ہے. جس طرح قارون نے کہا اوتیتو بعلم، میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، تو مغرور ہو گیا. حضرت سلیمان اتنے عظیم حکمران تھے، فرمائے من فضل ربی، یہ میرے خدا کا کرم ہے. تو وہاں پر وہ علی الفقراء بالصبر والقناعۃ، فقراء کو چاہیے کہ صبر کرے، خدا یہ فقراء کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، تحمل کرے. اہم چیز تحمل. ایک آدمی جو شہر میں غربت کی وجہ سے جل رہا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، ہر گاڑی کو دیکھ کر سرد آہ نکالتا ہے، ہر کوٹھی کو دیکھ کر وہ ہو جاتا ہے، یہ آدمی اسی دولت کے ساتھ گاؤں میں بالکل احساس نہیں کرتا ہے، خوش ہے. فرق ہے، فرق ایک دوسروں کو دیکھ کر ہے، ورنہ زندگی جو اس کے پاس ہے اسی سے زندگی کر سکتا ہے. فقراء کو صبر کی توفیق دے دے. قناعت وہی ہے، اپنی پوری کوشش کرو، غریب رہنا آپ کے مقدر نہیں ہے، پوری کوشش کرو، ترقی کرو. کیوں غریب رہتے ہیں؟ لیکن اپنی کوشش کے نتیجے میں جو کچھ ملا اسی پر راضی رہو. اسی پر راضی نہ ہوا تو اپنے آپ سے بھی ناراض، اپنے خدا سے بھی ناراض، اپنے معاشرے سے بھی ناراض، ہر پیسہ والے سے ناراض، ہر عزیز سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے. یعنی اگر آپ ناراض ہو مشکل حل نہیں ہوتا ہے، اپنے عذاب میں اضافہ کرتا ہے. قانع بننے کا معنی نہ کمانا نہیں ہے، پوری کوشش کے ذریعے کماؤ، لیکن کوشش کے نتیجے میں جو کچھ ملا اسی پر راضی ہو جاؤ. اگر راضی نہ ہوا، لالچ، طمع، دشمنی، نفرت، خدا پر شکایت، ایسی نتائج ہوگا جو آپ کے سکون درہم و برہم ہوگا، ایمان درہم و برہم ہو جائے گا. قناعت حدیث میں ہے، ایسا گنج ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وعلی الغزاة بالنصر، خدا یا ہمارے مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے. وعلی الامراء بالعدل، امیروں کو، حکمران کو، خدایا امراء حکمرانوں کو عدل کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق عطا کرے، عوام کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا کرے، عوام کو بیوقوف بنا کر اپنی کیا نام ہے دولت میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرے. وعلی الرعیۃ بالانصاف وحسن الشر، رعیت کو بھی چاہے کہ انصاف کرے. عوام بھی بعض اوقات اگر حکمران اچھا ہو تو عوام حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی مسائل تاریخ میں گزرا ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ہر جگہ عوام حکمران کی شکایت کرتے ہیں، لیکن میں اپنے عوام کی شکایت کرتا ہوں. وبارک للحجاج، پھر مولا حجاج کے لیے دعا کرتے ہیں، زوار کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور ان کے حج و عمرہ اور صحیح شکل میں انجام پانے کی دعا کرتے ہیں. یہ امام جس امام کے انتظار میں ہے وہ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم باکردار ہو جائیں. اگر ہم اس طرح سے باکردار ہو جائیں، یقین کیجئے پوری دنیا مذہب تشیع کی طرف آئے گی. مذہب تشیع میں علم ہے، ایسا ائمہ ہے کہ ناصبی بھی کھل کر اپنے دشمنی کے اظہار نہیں کر سکتا. یعنی ہمارا ائمہ کہ جو دشمن ہے وہ بھی کھل کر اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے ان کی پاکی اور طہارت کے حوالے سے، قرآن و سنت گواہ ہے. صرف شیعوں کی سنت نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی سنت بھی گواہ ہے اہل بیت کی طہارت کے حوالے سے. اسی لیے وہ جملہ جو سید جمال الدین افغانی نے کہا، الاسلام محجوب للمسلمین، اسلام کا نور مسلمانوں کے پردے میں بند ہے، اسی لیے لوگ اسلام کے نور کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے نور اہل بیت شیعوں کے پردے میں مخفی ہے. اگر ہم اپنی ظلمت کو اور تاریکی کو کم کریں، عالم باعمل ہو جائے، ہمارے معاشرے میں علم ہو، علم و معرفت ہو، محبت ہو، اتحاد ہو، اخوت ہو، اور محنت اور کوشش ہو، دنیا بھی آباد ہو، آخرت بھی آباد ہو، تو پوری دنیا اہل بیت کے دروازے بنا دیں گے.
محمد والے محمد بلند کر صلوات.
تو یہ ایام محرم میں در حقیقت ہم ایک قسم کے تجدید عہد کرنا چاہتے ہیں، تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں. اس میں کربلا میں ہم نہیں تھے، لیکن اپنے زمانے کے حسین امام زمانہ ہے. تو اگر حسین کی بیعت نہ کر سکے اس زمانے میں، حاضر نہیں تھے، تو اپنے زمانے کے حسین امام معصوم تو ہے, ان کے آمد کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے, اگر امام کل ظاہر ہو جائے تو میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ مولا اگر ہم آپ کے زمانے کے یزید کے ساتھ جنگ نہ کر سکے, اس وقت ہم نہیں تھے, تو اپنے امام کے زمانے کے یزید جو امام کے ظہور کے راہ میں مانے ہیں اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اپنے زمانے کے یزیدوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو رسوا کر رہے ہیں, ان کو شکست دے رہے ہیں, لشکر امام میں لوگوں کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, کیا کرے؟ قسم کے ایام ہیں محرم. در حقیقت محرم سب سے بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو امام کے استقبال کے لیے تیار کرنے کے لیے. محرم کے مہینے میں لشکر بنا سکتے ہیں امام زمانے کے لیے. کس طریقے سے؟ یہی قیام حسین, اہداف حسین کو سامنے رکھے تو خود بخود عزادار حسین امام کے ساتھ بیعت کریں گے, فرزند حسین کے ساتھ بیعت کریں گے, یزید زمانے سے دور ہوں گے. آج کربلا کی دوسری عظیم شخصیت حسین کے بعد شہدا کے درمیان سب سے بڑی عظیم شخصیت علمدار عباس. علمدار عباس کی زیارتوں سے علماء استفادہ کرتے ہیں, اسی طرح سے علی اکبر کی آئے تطہیر کا لفظ استعمال کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے عصمت کے مقام پر فائز. کربلا میں علمدار کی ایسی عظمت تھی, کسی شاعر نے عالم خواب میں ایک شعر کہا, شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ جوان, شعر تو شعر ہوتا ہے اس میں کچھ مبالغہ ہوتا ہے, وہ جوان جس کے پناہ میں حسین گیا پھر دوسرا مسئلہ نہیں کہہ سکا, سویا عالم خواب میں خود امام حسین نے دوسرا مسئلہ بیان کیا, جب گرد و خواب اٹھا, جب طوفان اٹھا تو حسین اسی جوان کے پناہ میں گیا. علمدار کی عظمت. روایت میں ہے کہ جب علمدار دنیا میں آئے, ام المؤمن ام البنین نے آپ کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر علی کی خدمت میں لایا. آپ دیکھتی ہیں کہ علی رو رہے ہیں علمدار کے بازو کو دیکھتے ہیں, فرمائے مولا کوئی بازو میں عیب ہے؟ فرمائے تو دنیا کے بہترین بازو ہے, اس کی کوئی عیب نہیں ہے, لیکن مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب یہ بازو کربلا میں حسین پر جان نثاری کرتے ہوئے کٹ جائے گا. ام البنین کے ساتھ علی نے شادی اسی لیے کی تھی, آپ کو پتہ ہے جب عصر عاشور عصر نہم شمر آیا, فوراً آیا خیمہ گاہ حسین کے باہر, آواز دے این بنو اختنا, ہمارے بہن کے اولاد کہاں ہیں؟ آپ جانتے ہیں بہت بڑا قبیلہ ہے قبیلہ بنی کلاب, لیکن جناب ام المؤمنین کا ام البنین کا تعلق اسی قبیلے سے ہونے کی وجہ سے اس نے بنی بہن کہا, بنو اختنا کہا, ورنہ کوئی نزدیک رشتہ دار نہیں. قبیلہ میں دسیوں ہزار افراد ہوتے ہیں. این بنو اختنا, علمدار حسین کی خدمت میں ہے, جواب نہیں دیا. حسین نے فرمایا عجب ہو ان کا فاسقا, شمر فاسق ہے لیکن آپ اس کو جواب دے, اخلاق حسین ہے. گئے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کل جنگ ہوگی, سب شہید ہو جائیں گے, حسین بھی شہید ہو جائے گا. میں نے امیر عبید اللہ بن زیاد سے امان نامہ لایا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے, آؤ اس امان نامہ سے فائدہ اٹھاؤ, اپنی جانوں کو بچاؤ. بہت سے مورخین کہتے ہیں شمر رشتہ داری کی وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیا, ان کو خوف تھا علمدار اگر حسین کے ساتھ رہے شاید ان کی جیت نہ ہو, حسین کو بہت تنہا کر دینا چاہتے تھے. علمدار نے فرمایا حسین کے لیے امن نامہ لے کے آئے ہو؟ کہا نہیں, حسین شہید ہو جائیں گے. فرمایا خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے امیر کے امان نامے پر، فرزند پیغمبر کے لیے امان نہیں اور میرے لیے امان. گفتگو کیا ہوئی زہیر کو معلوم نہیں تھا. شب عاشور علمدار خیمہ گاہ کے اطراف میں پہرے دے رہے تھے، خیمہ گاہ کی محافظت فرما رہے تھے. زہیر اجازت مانگتے ہیں، مولا کچھ بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. فرمایا میں مشغول ہوں، کام کر رہا ہوں، اسی گھوڑے پر میں سوار ہوں، آپ اسی وقت بات کریں. علمدار گھوڑے پر سوار ہیں. زہیر نے فرمایا جانتے ہیں آپ کے والد نے، آپ کے والد نے کہ سر کیوں شادی کی تھی؟ فرمایا تم بتاؤ. اس نے بتایا تاکہ عرب کی شجاعت ترین خاندان کی کسی خاتون سے شادی کی، تاکہ یہ اولاد کربلا کے دن حسین کی خدمت کر سکے، حسین کی مدد کر سکے، حسین کے ساتھ دے سکے. جوش میں آ گئے، جلال میں آ گئے علمدار. روایت میں اس طریقے سے انگڑائی لی کہ رکاب کٹ کر زمین پر گرا. فرمایا زہیر کل آپ دیکھیں گے کس طرح سے عباس حسین سے دفاع کریں گے. شب عاشور علمدار عباسی قربانیاں معلوم ہیں، لیکن روز عاشور جب سارے شہدا شہید ہو گئے، علمدار حسین کی خدمت میں آئے ہیں، اس نے جہاں طلب کی. فرمایا علمدار اگر آپ جائیں گے میری لشکر میں پراکندگی ہوگی. علمدار نے فرمایا حسین کوئی لشکر باقی نہیں ہے، آپ اجازت دیجئے. پھر فرمایا میں علمدار آپ ان بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے جو پیاسے ہیں، کچھ پانی لائیے. علمدار چلے جاتے ہیں اس خیمے میں جس خیمے میں مشکیزے رکھے ہوئے ہیں. روایت میں شہزادی سکینہ آئی مشکیزے لے کر دوسرے اطفال اہل بیت آئے مشکیزے لے کر. علمدار نے مشکیزہ اٹھایا حسین کی خدمت میں آئے، اس نے جہاد طلب کی. حسین نے فرمایا جاؤ بہنوں سے، شہزادی زینب سے الوداع کرو، ان سے اجازت لے لو. خیمے میں گئے، شہزادی کی خدمت میں گئے، اس نے جہاد طلب کی. اس وقت روایت میں ہے کہ شہزادی زینب نے فرمایا علمدار آپ چلے جائیے، دین خدا سے دفاع کیجئے، حسین سے دفاع کیجئے، لیکن مجھے پتہ چلا اب میرے اسیری کا وقت آ چکا ہے، میرے اسیری کا وقت آ چکا ہے. اس لیے بابا نے 21 رمضان کے وقت جب ہمیں جمع کیا فرمایا زینب آپ اسیر ہو کر اسی شہر میں آنے والی ہو. میں حیران تھی وہ بہن جس کے علمدار جیسا، حسن جیسے، حسین جیسے، محمد جیسے بھائی ہے، وہ کس طرح سے اسیر ہو سکتی ہے، وہ کس طرح سے اسیر ہو سکتی ہے. میں حیران تھی. اب جو آپ آ گئے اس نے جہاد لینے کے لیے، مجھے یقین ہو گیا میرے اسیری کے ایام پہنچ چکے ہیں. علمدار جناب زینب سے اس نے جہاد لینے کے بعد میدان کی طرف گئے، حسین سے الوداع کر کے میدان کی طرف گئے. 4,000 یا 10,000 مختلف روایتوں میں ہے آدمی شرعِ فرات پر موکل تھے، سب کو بگایا، شرعِ فرات میں داخل ہو گئے، بے اختیار چلو بھرا، پانی سے پیاسے تھے. انسان جب پانی میں دیکھتا ہے تو اپنی تصویر نظر آتی ہے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ علمدار کو اپنی تصویر نظر نہیں آئی، سکینہ کی تصویر نظر آئی، مشکیزہ کی تصویر نظر آئی. پانی گرایا، فردہ کرا، عطش الحسین، حسین کی پیاس یاد آ گئی. روایت میں یہ بھی ہے جب 21 رمضان کو علی نے علمدار کو وصیت کی، فرمایا علمدار عاشور کے دن اگر شرعِ فرات پر آپ پہنچ گئے، حسین کو پیاسا چھوڑ کر پانی نہیں پینا.
پانی گرایا، علمدار نے مشکی زبر دیے، واپس آنے لگے۔ علمدار کی عظمت کو دیکھیے، علمدار کی شجاعت کو دیکھیے کہ کس طریقے سے شجاعت ہے۔ دشمن ہزاروں میں ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی جرأت نہیں تھی، ہزاروں ہیں، علمدار کے راستہ روک رہے ہیں، خیمہ گاہ میں پانی جانا نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن انہی لمحات میں دشمن بھاگ رہے ہیں، چھپ کر خرما کے درختوں کے پیچھے چھپ کر علمدار کے دست مبارک کو جدا کرتے ہیں۔ والله ان قطعتم يميني اني ابدا احامي عن ديني وعن امام صادق يقيني۔ تم نے میرے دست راست کو قطع کیا، میرے بازو کو قطع کیا، میں حسین سے دفاع کرتا رہوں گا، دین حق سے دفاع کرتا رہوں گا۔ پھر دشمنوں نے دوبارہ کسی درخت کے پیچھے چھپ کر آپ کے بائیں بازو کو قطع کیا، وہاں پر فرمایا یا نفس لا تخشی من الکفار، عباس کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک عالم دین نے عالم خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا، عالم خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا، جناب سیدہ نے فرمایا اے عالم یہ بتاؤ تم علمدار کے مصائب کیوں بیان نہیں کرتے؟ عرض کیا میرا کام ہی مصائب بیان کرنا ہے علمدار کی۔ فرمایا یہ بتاؤ وہ مجاہد جس کے آنکھوں میں برچی لگی ہو، جس کے بازو کٹ گئے ہو، جب گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہوگا کس طرح سے آیا ہوگا؟ علمدار کی آواز آئی اخی ادرک اخاک۔ روایات میں ہیں حسین نے بارہا درخواست کی تھی علمدار مجھے بھائی کہہ کر پکاریے، علمدار سیدی و مولا کہہ کر حسین کو پکارتے تھے، میرا آقا میرا سردار۔ آج کے دن علمدار حسین کی تمنا کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اخی ادرک اخاک، بھیا حسین اپنے بھائی کے سرانے پر آنا۔ حسین پہنچ جاتے ہیں علمدار کے سرانے پر، سر علمدار کو اٹھاتے ہیں، اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ علمدار نے سر کو دوبارہ زمین پر رکھ دیا۔ حسین نے فرمایا علمدار دیر ہو گئی، آنے میں تاخیر ہوئی۔ فرمایا مولا مجھے معلوم ہے چند لمحات کے بعد آپ کا سر آدھار اسی زمین پر ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ علمدار نے وصیت کی کہ مولا مجھے خیمہ گاہ نہ لے جائیے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی سکینہ سے میں شرمندہ ہوں، آپ کی بیٹی سکینہ سے میں شرمندہ ہوں، مجھے خیمہ گاہ نہ لے جائیے۔ علمدار دوسری روایت کے مطابق اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، حسین کے لیے ممکن نہیں تھا علمدار کے لاش کو اٹھا کر خیمہ گاہ لے جائے۔ حسین تک تنہا بھی تھے، کوئی جوان بھی نہیں تھا حسین کے ساتھ دے سکے۔ شاید اسی وجہ سے وہ مشہور واقعہ جو علامہ بحر العلوم وہ عظیم عالم دین ہے جس نے بارہا امام زمانے کے ساتھ ملاقات کی ہے، جب علمدار کے روزے میں تعمیر ہونے لگی، قبر کھودی گئی صحیح پتہ لگنے کے لیے، معمار جو کھود رہا تھا جب علمدار کی لحد تک پہنچ گیا، علامہ کی طرف دیکھنے لگا اور علمدار کی قبر کی طرف دیکھنے لگا، علامہ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا تھا کہ علمدار بڑے تنو مند تھے، بڑے جسیم تھے، یہ تو قبر چھوٹی ہے۔ علامہ رونے لگے، اتنے رونے لگے کہ جان نکلتی جا رہی تھی۔ مہمان نے کہا مولا کیا ہوا، آغا کیا ہوا؟ فرمایا یہ بات صحیح ہے لیکن علمدار اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ بڑی قبر کی ضرورت نہ تھی۔
اللہ